اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، صلوات بجے محمد آل محمد پر، ایدار محترم، جہاں مضمون کو کل ختم کیا تھا وہیں سے آغاز کریں گے، لیکن حسب عادت دو تین منٹ آپ کے لیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فوری کسی بھی واقعے پہ رد عمل نہیں دینا چاہیے، تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسے معاملات جن کا تعلق بین الاقوامی سیاست سے ہو، پس منظر سے ہو۔ تو ہمارے خطبہ علماء ذاکرین سب سے گزارش ہے، برادرانہ گزارش ہے، عاجزانہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا صبر کرتے ہیں پھر رد عمل دیتے ہیں، جلدی کی کیا بات ہے، ٹھہر جائیں، دو چار دن ٹھہر جائیں، ہفتہ بھر ٹھہر جائیں، ہفتہ بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، کہاں بھاگا جا رہا ہے واقعات۔ لیکن ہوتا یہ کہ کبھی جلد بازی میں سارے کام خراب ہو جاتے ہیں، جلد بازی میں مشکل ہو جاتی، ممکن ہے کہ اندر کچھ اور معاملات ہوں، ممکن ہے کہ اندر کچھ باتیں طے ہوئی ہوں، کچھ ہو سکتا ہے نا، ہمیں کیا معلوم۔ لیکن فوراً ایک ایک گھنٹے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کا خطاب ہوتا ہے، اس کے بعض اوقات مومنین کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے نا، بعض اوقات مومنین کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے، بھائی تھوڑا صبر کر لیجئے، صبر سے کام لیجئے، انتظار کر لیجئے، کون سی جلدی کیا ہوا جا رہا ہے، 14 صدیاں ہو گئی دیکھتے ہوئے معاملات کو، دیکھ رہے ہیں نا، 14 صدیاں گزر گئیں، یہاں 40 سال سے دیکھ رہے ہیں نا، تو ذرا دو چار دن صبر کر لیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی، دو چار دن صبر کر لیجئے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، دیکھیں بھی کیا نکلتا ہے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، خرابی ہوگی نا دیکھ لیں گے، پہلے خرابیاں نہیں دیکھی ہیں کیا، لیکن ضروری تو نہیں کہ فوری رد عمل دیا جائے، فوری رد عمل کا نقصان ہوتا ہے کبھی کبھی۔ زیادہ گزارش ہے، جہاں بھی ہمارے ممبر پہ اہل ممبر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا صبر کر لو، اللہ کے بندو تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا سا صبر کرو پھر رد عمل دو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی جلد بازی قوم کے لیے نقصان کا باعث بن جائے، آپ کی جلد بازی مومنین کو کوئی نقصان دے بیٹھے، تھوڑا صبر کر لیجئے، انشاءاللہ امام زمانہ ہے، ہے نا، جب امام زمانہ ہے والی وارث، صلوات بھیجیے محمد آل محمد، وہ والی وارث ہے، جب وہ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں بھائی گھبرانے کی کیا بات ہے، وہ والی وارث ہے، دیکھ رہا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم سے زیادہ فکر ہماری، یہ یاد رکھے گا، ممبر پہ بیٹھا ہوں، ہم سے زیادہ ہماری فکر ہمارے امام کو ہے، ہمیں اپنی فکر اتنی نہ ہوگی جتنی ہمارے امام کو ہماری فکر۔ پروردگار پوری دنیا میں جہاں بھی مومنین آباد ہیں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اسی طرح جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی بستے ہیں ان سب کی بھی صحت و سلامتی کے لیے، اور تمام عالم اسلام کی فتح و نصرت کے لیے ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اتنا بڑا دشمن، لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ کتنا بڑا دشمن ہے بھارت ہمارا، جانتے ہیں ہم کتنا بڑا دشمن ہے یہ، اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتے ہم، اور ایک پل کے لیے بھی نہیں بھاتے، ہمارے برادران بھی وہاں یہ ہماری مجلس سنتے، بے شک سننے میں ٹھیک ہے بھائی، ہماری بھی مجبوری نہیں بلکہ ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم اپنے لیے بھی تو بات کریں نا، مجلس بے شک سب سن رہے ہیں، لیکن ایک حقیقت ہے نا، وہ ایک پل کے لیے ہمیں نہ دیکھ سکتا ہے نہ ہمارا وجود برداشت کر سکتا ہے، تو بعض اوقات یہ سوچ لیا کیجئے کہ بعض معاملات شاید وہ ہوا دے رہا ہو کہ کسی طرح یہاں کچھ ہو جائے، کسی طرح کچھ ہو جائے، کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو اور پھر اس کو ہوا بنا کے پورے معاشرے میں ایک فساد برپا کر دیا جائے، وہ موذی دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو کبھی کبھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن بس کیا کیا جائے، ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا۔ کاش کہ یہ پیغام سارے مومنین مسلمین سب تک پہنچ جائے کہ اپنے دشمنوں کو پہچان لو، کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا۔ ہارتے وہ لوگ ہیں جو اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے، جو اپنے دشمنوں کو پہچان لیتے ہیں انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، نہ ان کو سامراجی طاقتیں شکست دے سکی، نہ اسرائیل شکست دے سکا، نہ امریکہ شکست دے سکا، نہ نیٹو فورسز شکست دے سکی۔ یہاں کی بات نہیں کر رہا بھائی، میں وہاں کی بات کر رہا ہوں، یمن میں، شام میں، عراق میں، لبنان میں شکست دے سکے، اتنے اتنے سے ملک ان کو شکست دے سکے، کیوں؟ وہ اپنے دشمن کو پہچانتے تھے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ آئیے بس اپنے مضمون کی طرف ہم آ گئے، مرجعیت کا تسلسل آپ کو بتا رہے ہیں نا، تاریخ بتا رہے کیسے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ لفظ مرجعیت نہیں آیا، لیکن اب آہستہ آہستہ آنا شروع ہوگا، تاریخ بنتی ہے نا، اصطلاحات آتی۔ مثلا اور آسان کر دیں آپ کے لیے، دائیں بازو، بائیں بازو، لیفٹسٹ، رائٹسٹ، کیا ہے بھائی یہ، بالشویک کیا ہے، کامریڈ کیا ہے۔ لیکن بھائی جب کہیں انقلاب آتا ہے تو اس کی کچھ اصطلاحیں تو جاتی ہیں نا، پہلے تھا سامراج، پھر ہو گیا استعمار، ایسی ہے نا، پہلے تھا کامریڈ، پہلے تھے وہ مزدور طبقہ، بالشویک جو کہلاتا تھا، رشیا میں انقلاب آیا، اس کی اصطلاحات آ گئی کچھ، آگے کہ نہیں آ گئی، پرولتاریا آ گیا، بورژوا آ گیا، اس کے پرولتاریا مزدور طبقہ ہو گیا، غریب طبقہ ہو گیا، بورژوا وہ سرمایہ دار اور سامراج طبقہ ہو گیا، ایسا ہوا۔ جب اسلامی انقلاب آیا تو اس کی جگہ کیا گیا، مستضعفین آ گئے، مستکبرین آ گئے، استعمار آ گیا، استثمار آ گیا، اصطلاحات آ گئی نا معاشرے میں۔ اب کو کئی اصطلاحات پہلے تو تھی نہیں، ارے خدا کے بندو، آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا، جب معاشرے میں کچھ چیزیں آتی ہیں۔ اب اسلامی انقلاب جب لایا تو وہ اسلامی اصطلاحیں لے کر آیا۔ دیکھیے اب یہ ذرا سی بات توڑا دیں گے، پانچ منٹ مجھے دیں گے، ایک چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات یہ کہ یہ باتیں فائدہ دیں گی، جہاں بھی جو جس مکتب فکر کا بھی، اسکول آف تھاٹ کا، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا سنے گا، نئی نسل میں، پرانے تو جانتے ہوں گے، وہ تو یہی کہیں گے مولانا کون سی پرانی باتیں لے کے بیٹھ گئے، لیکن نہیں، میں جوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ ہے کیا۔ دیکھیے جب انقلاب آیا، جس کو کہتے ہیں سوشلسٹ انقلاب، جس کی بساط لپٹ گئی، بسترا لپٹ گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ایک وقت تک ہوتا ہے نا، جو بھی انقلاب آتا ہے، سیاسی انقلاب جب آئے گا تو وہ اس دور کے اور اس جگہ کے حالات کے مطابق آئے گا، جو ان کے اپنے معروضی حالات اور موضوعی حالات ہوتے ہیں نا، اس کے تحت آئے گا۔ ہاں پوری دنیا میں اس کا چرچا ضرور ہوتا ہے، لیکن جب نسلیں بدلتی ہیں، 60 سال گزرے، 70 سال گزرے، زمانہ بدلا، ویلیوز بدلی، اقدار بدلی، اس سیاسی نظام کی بساط بھی لپٹ جاتی، سیاسی نظام کے بساط کیا ہوگی، لپٹ جائے گی۔ لیکن جو قرآنی اصطلاحات ہیں وہ بوسیدہ نہیں ہوتی نا، وہ پرانی نہیں ہوتی۔ بس سمجھانا یہ چاہ رہے کہ بورژوا طبقہ، یعنی وہ سرمایہ دار، کارخانے دار، استحصال کرنے والا طبقہ، پرولتاریا کس کو کہتے تھے، یہ جناب مزدور طبقہ، پسا ہوا طبقہ۔ جب اسلامی انقلاب آیا تو غریب اور امیر کی اصطلاح نہیں آئی، مزدور اور کارخانے دار کی اصطلاح نہیں آئی، کسان اور زمیندار کی اصطلاح نہیں آئی، اصطلاح کیا آئی، مستکبر اور مستضعف، مستکبرین اور مستضعفین۔ یہ اصطلاحیں کہاں سے آئیں، یہ انقلاب کے رہبر اور رہنما اپنے پاس سے نہیں لائے، سیاسی نہیں، یہ قرآن کی اصطلاح تھی۔ کیا مطلب ہے مستکبر، دو منٹ میں سمجھا دیتے ہیں۔ مستکبر ایک غریب بھی ہو سکتا ہے، ایک امیر بھی ہو سکتا ہے، اللہ یعنی ظالم، یوں سمجھے کہ ظالم ضروری نہیں کہ خالی امیر ہو، بھائی ابھی غریب کے پاس کچھ نہیں، اسے دے کے دیکھو نا، جب اسے دے کے دیکھو گے تو معلوم ہوگا۔ شہید باقر صدر نے لکھا ہے نا، رسالتنا میں یا اقتصادنا میں لکھا، کسی ایک کتاب میں لکھا، اب یاد نہیں، 30-35 سال پہلے پڑھا تھا، شاید 40 سال پہلے پڑھا تھا، تو لیکن واقعہ مجھے یاد ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ ہارون رشید کو برا بھلا کہنے سے پہلے سوچو تو صحیح کہ اس کی حکومت تھی کتنی بڑی۔ اس کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا، جب بادل نکلتے تھے، بادل جاتے تھے اس کے سامنے سے، بالکنی میں کھڑا تھا اپنے محل کی، بادل کو جاتے دیکھا تو بڑے غرور سے کہا تھا کہ جہاں بھی برسے گا ہارون رشید کی حکومت میں برسے گا۔ اتنی بڑی سلطنت تھی جسے بچانے کے لیے اس نے معصومین تک کا قتل کیا، معصومین تک کو شہید کیا، اتنی بڑی کو۔ کہ اس کو برا بھلا کہنے سے پہلے سوچ لو، تمہارے پاس اگر اتنی بڑی حکومت آئے تو کیا کرو گے؟ اتنی بڑی حکومت بچانے کے لیے؟ آج سمجھ میں آ رہی ہے آسانی سے بات کہ چھوٹے چھوٹے منصب، وزارتیں، حکومتیں بچانے کے لیے لوگ اپنا دین، ایمان سب بیچ دیتے ہیں کہ نہیں بیچ دیتے؟ عقیدہ بیچ دیتے ہیں کہ نہیں بیچ دیتے؟ عقیدے کی پرواہ نہیں ہوتی، دین کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی پرواہ ہوتی ہے جس نے منصب دیا ہوا ہوتا ہے، جس کے ساتھ لوٹ مار میں شرکت کا معاہدہ ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، بات واضح ہوگی؟ جس کے ساتھ لوٹ مار کی شرکت کا معاہدہ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آیا کہ نہیں آیا؟ صبح شام دیکھتے ہیں، سمجھنے کی بات ہوتی ہے، بس یہ ہے وہ معیار۔ یہ مت دیکھو غریب ہے کہ امیر، فکر فرعون والی ہے کہ نہیں ہے۔ فرعون کے لشکر میں سپاہی بھی تھے، افسر بھی تھے، تو سپاہی کون تھا؟ غریبی تھا نا، لیکن فرعون کا ساتھ دے رہا تھا، یعنی فکر فرعونیت والی تھی۔ اور اگر مستضعف چاہے سرمایہ دار ہو، مسلم بن اوسجا کی طرح حسین کے ساتھ آئے گا تو مستضعف ہوگا۔ زہیر بن قین سے بڑا کوئی سرمایہ دار نہیں تھا کوفے میں، زہیر بن قین کی طرح حسین کے ساتھ آئے گا تو مستضعف ہوگا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی طرح اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرمایہ دار، لیکن مستضعف ہوگا۔ تو مستضعفین یعنی مظلوموں کے دوست، چاہے امیر ہو مظلوموں کا دوست ہے۔ جب اسلامی انقلاب آیا تو یہ اصطلاحات لے کر آیا، سرمایہ دار اور غریب کی نہیں، کارخانے دار اور مزدور کی نہیں، بلکہ مستضعف اور مستقبل۔ تو جو مظلوموں کا ساتھ دے گا وہ ہے مستضعف، اور جو ظالموں کا ساتھ دے گا چاہے غریب ہو وہ ہوگا مستقبلین میں سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو اصطلاحات کی بات کر رہا تھا، تو بس یہ جملہ معترضہ کے طور پہ میں نے چاہا کہ چلو بچوں کو یہ چھوٹی سی باتیں، کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں، بیچ بیچ ہماری زبان سے نکل جاتا ہے نا، آپ نے مستضعفین کہا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مستقبلین کہا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہی سمجھا رہے تھے کہ اصطلاحات ایسے بنتی ہیں۔ تو مرجعیت کے لفظ پہ نہ جاؤ کہ پہلے تو مرجعیت تھی نہیں۔ بھائی مرجعیت تھی، لفظ مرجعیت نہیں تھا، مرجعیت تو تھی نا، رجوع کر رہے تھے نا لوگ۔ ابھی کل تک میں نے آپ کو بتایا شیخ مفید، ابھی ان کے واقعات پڑھ دو، ایک اشرہ چاہیے، خمسہ تو کم سے کم چاہیے، لیکن چلیے بات کو آگے بڑھا رہے۔ ان کے شاگرد مرتضی علم الہدا اور ان کے بھائی سید شریف رضی، جن کا کل میں بتا چکا کہ کتنی بڑی حیثیت۔ مرتضی علم الہدا کا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ وقت تھا اس وقت القائم باللہ عباسی، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں یہی نام ہے اس کا، یاد آ گیا، پکا یاد آ گیا، القائم باللہ۔ اس کا وزیر اعظم قاری اللہ یا اس طرح کر کے تھا، لیکن وہ تلفظ ذرا سا بڑا ٹیڑھا ہے، لیکن قاری اس کے لفظ میں آتا ہے، وہ وزیر اعظم تھا اس کا۔ یہ وزیر اعظم کے دل میں کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں محبت اہل بیت تھی۔ ہوتے ہیں نا ایسے کہ ذرا سی شے مل جائے تو پوری محبت نکل کر آ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض القابات معصومین نے کیسے دیے۔ بیمار ہو گیا اتنا سخت کہ جان کے لالے پڑ گئے، بس ہو گیا کہ مر گیا، جانے والا ہے، خواب میں دیکھا۔ اچھا اس یاد کرتا رہتا تھا معصومین کو، مولا کو یاد کرتا جیسے ہم آپ یاد کرتے۔ خواب میں دیکھا مولا کی زیارت ہو رہی ہے، تشریف لائے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات بھیجی۔ دیکھیے میں واقعات میرے پاس بہت ہیں، میں واقعات سنا کے آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن صرف اس واقعے کو پیش کرتا ہوں جس واقعے سے مجھے کوئی نتیجہ نکالنا ہوتا ہے، کوئی تجزیہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہ اتنا ہم، ویسے واقعات بہت ہیں ان کے، علماء کے، قصص العلماء الگ لکھی گئی ہے، جیسے قصص انبیاء ہے نا، ایسے قصص العلماء کتاب الگ ہے، بہت موٹی، کئی جلدوں میں، اور ہم نے نہیں، بہت سارے لوگوں نے الگ 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 لکھی ہے۔ خیر بشارت ہوئی، رو رہا ہے کہ کیوں پریشان ہے، کیا ہوا؟ کہ فرزند رسول اذیت میں، بہت تکلیف۔ کہ میرے بیٹے سے جا کے دعا کروا، میرے بیٹے سے دعا کروا۔ مولا میں نہیں جانتا۔ کہا علم الہدا کے پاس جا۔ کہا یہ کون علم الہدا ہے؟ میں نے ابھی لقب نہیں پڑھا علم الہدا۔ سید مرتضی ابن حسین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، سید شجرہ نا، موسوی سارت کل بتا دیا تھا نا، رضی محمد رضی ابن حسین اور مرتضی ابن حسین، والد کا نام حسین۔ وہ مرتضی ابن حسین تو وہ عالم، فقہ جعفریہ کا عالم۔ ہاں اس کے پاس جاؤ۔ علم الہدا کہا امام نے، عالم الہدا کے پاس جاؤ, اور آپ کو معلوم ہو گیا نا کہ وزیر اعظم ہے, یہ کوئی گھر کا آدمی نہیں ہے کہ جس کو پلانٹ کر لیا گیا ہو ہے کہ میرے مجمع میں جب آنا, شاگردوں کے درمیان آنا, تو ایسے ایسے اپنا خواب سنانا کہ میں نے استاد آپ کے بارے میں یہ خواب دیکھا, ایسے میں نے بڑے استاد دیکھے جن کے شاگردوں کو صبح شام خواب آتے تھے استاد کے لیے, اور جب استاد پہ برا وقت آیا تو کوئی خواب دیکھنے والا کھڑا نہیں تھا وہاں پہ. آپ نے بھی جانتے ہوں گے, دو چار کو تو جانتے ہوں گے, کراچی میں بھی بڑے بڑے گزرے جن کے چاہنے والے بڑے بڑے خواب دیکھتے تھے ان ظالموں کے لیے, ان ملونوں کے لیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر, اب یہ کہے, اب یہ اپنوں میں سے نہیں ہے, یہ اپنوں میں سے نہیں ہے. کہتے مولا کون عالم الہدا؟ میرا بیٹا عالم الہدا, ہدایت کا پرچم, ہدایت ہی ہدایت ہے وہاں. کون؟ کا مرتضی ابن حسین, اس کے پاس جاؤ. یہ جناب پریشان صبح سے اٹھ کے بھاگا سید مرتضیٰ کی خدمت میں, اس وقت عالم الہدا لقب نہیں پڑا ہے, آ کے رو رہا ہے, آپ میرے لیے دعا کریں. بولے کیا ہوا بھائی, دعا کر دیں گے, ہوا کیا مسئلہ؟ کہ مولا آئے تھے ان کا عالم الہدا کے پاس جاؤ. میں نے پوچھا عالم الہدا کون؟ تو کہا میرا بیٹا ہدایت کا پرچم. رونے لگے, کہتے تو جھوٹ بول رہا ہے, مجھے بیوقوف بنا رہے. اس زمانے یہ بھی تھا نا کہ جب کسی کو بہت چڑھانا ہو تو اس کے بارے میں ایک اچھا سا خواب دیکھ کے آ جاؤ, اپنا کام بھی نکل جائے گا, فائدہ بھی ہو جائے گا. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے, ان کو خواب دکھا کے سنا کے لوگ نوکری لے لیتے تھے اور تنخواہ بھی بڑھا لیتے تھے. ان کو اچھا سا خواب جا کے سنائیں گے, وہ روتے تھے, تنخواہ بڑھا دیتے تھے, اس کی تنخواہ بڑھاؤ, اس نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے, اور دوسروں کو بھی بلا کے سنا, دیکھو اس نے میرے بارے میں کیا خواب دے گا. عالم الہدا پریشان ہو گئے, سید مرتضیٰ پریشان ہو گئے, رونے لگے کہ ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, کیونکہ یہ تو اپنا آدمی نہیں, یہ کیسے کہ. کہتے نہیں, مجھ سے کوئی خطا ہوئی, مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے کہ میرا مولا مجھ سے ناراض لگتا ہے, کیونکہ یہ میرے مطابق نہیں. عالم الہدا کہا کہ میں یہی ہوا ہے بھائی, میرے ساتھ ایسا ہوا. کہ نہیں, مجھے ابھی تم جاؤ میرے پاس. ان کے حالت خراب ہو گئی, حجرا بند کیا, عبادت میں مشغول ہو گئے, روتے جاتے کہ مولا میں مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے, یہ کیا لے کر آئے, کیا منصب یہ لے کر آئے میرے پاس, یہ تو انبیاء کا ہوتا ہے, پیغمبروں کا تھا عالم الہدا, میں کہاں سے عالم الہدا. یہاں پھر معصوم بشارت دیتے ہیں, کیوں تم ہمارے بیٹے نہیں ہو, تم ہماری اولاد نہیں ہو, ہم نے تمہیں منصب دیا ہے. یہ وہی ہے نا جن کی ماں لے کے گئی تھی شیخ مفید کے پاس, ان کا منصب کیا تھا کہ معصومہ کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. لے کر آئی تھی نا دونوں بچوں کو, اور آپ کہ ان بشیخ ان بچوں کو کلی تو بتایا آپ کو, تو بس اس لیے یہ ایک بار اور بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو جو القاب ملے ہیں تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی عام آدمی نے بیٹھ کے دے دیے, نہیں, یہ وہ فرد ہے, یہ وہ ہستی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کیوں تم وہی نہیں ہو. اب جب اٹھنے پھر وہ آیا, دعا کر, اس کے لیے دعا کی, وہ صحت مند ہو گیا. اب جو صحت یاب ہوا تو یہ دوسری ہستی تھے, یہ نہیں کہ درباری مولوی تھے, درباری مولوی اور ہوتے بھائی, درباری مولوی نہیں, لیکن اس زمانے میں تھا جس فقہ کو تسلیم کیا جاتا تھا اس کی کرسی دربار میں رکھی جاتی تھی, تو یہ دوسری ہستی ہے کہ جس کی مسند رکھی گئی دربار میں, خلیفہ کے دربار. اور کیوں لیتے تھے اس وقت یہ کرسی کیوں لیتے تھے, آپ یاد رکھے گا, یہی وہ جس کو محکم اور متشابہ ہیں معصومین کے, کہتے نا کہ وہی معصوم جو منع کرتا ہے کہ خبردار ظالم کی مسند نہیں لینا, ظالم کا عہدہ نہیں لینا. ساتویں امام نے صفا نے جمال کو اب ملنے سے منع کر دیا تھا کہ تو نے اونٹ کیوں کرائے پہ دیا ہارون رشید کو, وہی معصوم علی بن یقین کو بھیج رہے تھے نا کہ جاؤ اس کے دربار میں, ہماری طرف سے اجازت ہے, جاؤ نوکری کرو, وزیر بنو اس کے, بنا نا علی بن یقین, بالکل ایسے ہی جیسے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات بھیجیے, ساتویں امام فرما رہے کہ نوکری بھی نہ کرو, آٹھویں امام نے ولی عہدی قبول کی, کیوں, وہی تو دور ہے, جانتے امام کی کیسی ولی عہدی, کہا کہ ولی عہدی یہ خود ہی مجھے زہر دے کے شہید کرے گا, لیکن اتنا وقفہ چاہیے تھا کہ مذہب حق کو پورے عالم اسلام میں پھیلا دیا جائے, جہاں جہاں سفر کرتے جاتے تھے, کیونکہ ولی عہدی ساتھ میں لگ گئی نا, اب پورا پروٹوکول بھی مل رہا ہے, سب ساتھ بھی ہے, سارا مجمع بھی اکٹھا ہو رہا ہے, مولا خطاب بھی کر رہے. اس دو سال کے عرصے میں آٹھویں امام نے تشیع کی جڑوں کو اتنا مضبوط کر دیا تھا اس پورے خطے میں کہ آج تک اس کے اثرات باقی ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ علماء درباری نہیں تھے, ایسے ایسے بھی بکرات پیدا ہو گئے جو ہماری ان علماء کو کہتے ہیں درباروں سے وابستہ نہیں تھے, ماحول ایسا تھا, زمانہ ایسا تھا کہ تشیع کو تقیہ سے نکالنا تھا, تو اس تقیہ سے نکال, میں نے کل عرض کیا تھا نا, تقیہ سے نکالا تھا ان لوگوں نے, شیخ مفید نے, تو اس کو برقرار رکھنا تھا, آگے بڑھانا تھا. ابھی بتاتا ہوں آج کہ اور ایک قدم کیسے آگے بڑھا اس مرجعیت کے سائے میں. تو یہ علم الہدیٰ کون, جس کی مسند رکھی گئی تاکہ اطمینان ہو جائے مومنین کو کہ ہمیں ریکوگنائزڈ کر لیا گیا, ہمیں رجسٹرڈ کر لیا گیا, ہمیں مان لیا گیا, لہذا پوری مراعات حاصل ہوئی مسجدیں بنانے کی, مکتب بنانے کی, اسکول بنانے کی. تو وہ علماء جانتے تھے کہ کس زمانے میں کیا کام کرنا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس لیے ساری قوم, اب آئیے ابو سستی کا نام بتا رہا ہوں آپ کو, تھوڑا سا ذکر کریں گے, اور پھر آپ کی سرزمین کے بھی ایک عالم کا, یہی چل رہا ہے نا سلسلہ. تو میں نے اس کا دیکھ کہ واقعے تو بنانا سنانا شروع کروں گا تو اس میں پورا اشرا ہو جائے گا, ایک ایک عالم کے واقعے. واقعات میرا مقصد نہیں بیان کرنا, میرا مقصد صرف وزن بیان کرنا ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں کس کا کیا وزن تھا. اب آئیے ابو جعفر, شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی, دو استادوں میں ان کے دو مشہور ترین, ایک شیخ مفید, اور شیخ مفید کے بعد شاگردی میں آئے علم الہدیٰ, سید مرتضیٰ علم الہدیٰ. ان کے کتاب خانے میں کئی لاکھ کتابیں تھیں. اب میں آپ کو بتاؤں, 70,000 کتابیں انہیں ملی علم الہدیٰ کی. سید مرتضیٰ نے اپنا کتاب خانہ ان کے حوالے کیا, اور یہ آج کے کتاب خانے نہیں, چھاپ خانے نہیں تھے, ہاتھ کی لکھی قلمی نسخے. 70,000 سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اپنی کتابیں دیکھے گئے, 10,000 شیخ مفید کی ملی ورثے میں, اتنا بڑا عالم تھا یہ, 10,000 شیخ صدوق کی اپنی الگ, یعنی شہید مطاہرین جو کتاب خانوں سے متعلق کتاب لکھی ہے اس میں صرف اندازہ لکھا ہے لاکھوں کا, تعداد نہیں لکھ پائے, اتنا بڑا شخص. مست سمالی علم الہدیٰ کی, کرخ بستی کا نام ہے کرخ. سیاسی مسائل چل رہے تھے, سیاسی مسائل میں شیخ طوسی کا اتنا نام بڑھا, اتنا نام بڑھا, اتنا نام بڑھا کہ شیخ طوسی آنکھوں میں کھٹکنے لگے دشمن کی, کیونکہ ہر جگہ ان کا نام, ہر جگہ ان کا نام مجدد قرار دیا جاتا تھا. تو جس کے پاس کوئی جواب نہ, وہ دیکھ رہے تھے کہ تشیع پھیلتا جا رہا ہے نا کرخ میں. مکتب بنا لیا, وہی شیخ صدوق والے مکتب کو لے کر, شیخ مفید کے مکتب کو لے کر آگے چلے تھے, مدرسہ بنایا. تمام عالم تشیع نے ان کی طرف رجوع کر لیا, تمام عراق ایران سب جگہ کے لوگ رجوع کرتے تھے شیخ طوسی کی طرف. یہ اتنا بڑا مجتہد تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے اجتہاد کی ہیبت اتنی تھی کہ 80 سال تک خود ملت تشیع میں کسی فقیہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ شیخ طوسی کے مقابلے میں فتویٰ دیتا. شخصیت بتا دو. اور ڈر یہ تھا کہ ہمارے یہاں بھی اجتہاد کا دروازہ بند, کیونکہ سب جانتے تھے کہ بھائی اب طوسی سے آگے کون جائے گا, شیخ طوسی سے آگے کون جائے گا. یہ تاریخ بتا رہے ہیں. اب اس جمود کو کس نے توڑا تھا؟ تشیع میں جمود آیا تھا 80 سال کا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا تھا شیخ طوسی کے بعد, کسی کی ہمت نہیں تھی کہ شیخ طوسی پر کون فتویٰ دے گا, اس سے کون اختلاف کرے گا. اس جمود کو کس نے توڑا؟ علامہ ہلی, انشاءاللہ کل ذکر کریں گے. علامہ ہلی نے فتویٰ دینا شروع کیے, پھر علامہ ہلی کے بعد پھر یہ اجتہاد کا سلسلہ جاری رہا, اور ہر بار 400 سال ہمارے علماء آگے تھے. کیوں؟ یہ چھاپ خانے کا فتویٰ ہمارے علماء نے کوئی مانے یا نہ مانے 400 سال پہلے کہا تھا کہ چھاپ خانے جائز ہیں, ان میں کتابیں چھاپنا جائز ہیں, دوسری کتابیں چھاپنا ناجائز, لیکن انسانوں کے کام کی کتابیں چھاپنا جائز. دوسروں کی 400 سال بعد شروع ہوا تھا. ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے تجزیہ نگار کہتے ہیں, سارے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیتے ہیں کہ عالم اسلام میں 400 سال بعد چھاپے خانے کی, یعنی چھاپا خانہ استعمال کرنے کی اجازت تمہاری ہوئی تھی, ہماری یہاں نہیں. جب چھاپا خانہ ایجاد ہوا ہمارے علماء نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا, فتویٰ دے دیا تھا کہ اس سے انسانوں کے فائدے کی کتابیں چھاپی جائیں تو جائز ہے, ہماری یہاں نہیں تھا ایسا. وہ اکثر میں سنتا ہوں, ایک سلوات دیجیے محمد آل محمد پر, سنتا ہوں میں. بڑے 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 بکرات جغادری بیٹھ جاتے ہیں نا, کیا کیا جائے, تجزیہ نگار ہیں اور آزادی صحافت ہے, ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ دنیا بھر کو جو چاہیں کہیں. بڑے بڑے احمق چہروں پہ بکراتیہ سجا کے بیٹھ جائیں گے اور ہر چیز پہ تبصرہ نگاری شروع کر دیں گے. کیا ہے جی, اظہار رائے کی آزادی ہے, مگر ان کو کچھ کہہ دیا تو او ہو, صحافت کی دشمنی ہو رہی ہے, صحافت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, صحافت کے خلاف ایسا کر رہے ہیں. لیکن اب ایسا ہوا, تماشا ایسا بنا کہ خود ہی ایک دوسرے کو सुबह शाम एक दूसरे के पीछे पड़े होते, ग्रुप बन गए ना माशाल्लाह इन लोगों में बहुत सारे, तो वो सारी चीज़ें खराबियाँ खुद ही एक दूसरे को सुनाया करते। ये हालत है। मुताला क्या करो तारीख का, बैठ जाते किसी एक किताब को पढ़ के, इंसाइक्लोपीडिया से या इंटरनेट से दो मसले निकाल के, और बैठता ऐसे जैसे उसको पूरी तारीख पता, जैसे उसको हर चीज़ मालूम है ना। इंटरनेट पे डाला कुछ कि आज ये बताएंगे, अब लोगों पे रोब पड़ेगा, हो इतना जानता है ये यूनान के बारे में, उसको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि यूनान का नाम यूनान पड़ा कब था। सलाम हाथ दे दिए मोहम्मद आले मोहम्मद, नहीं मालूम होगा उसे। क्या मालूम कि एथेंस एथेंस क्यों बना था, स्पार्टा स्पार्टा क्यों बना था, मकदूनिया मकदूनिया क्यों बना था, उसे तो ये भी नहीं मालूम होगा। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। लेकिन वो बुकरातियत झाड़नी, वो आजकल का जमाना बुकरातियत झाड़ा, इंटरनेट से दो तीन चीजें निकाल ली, बैठ गया टीवी पे, और लोग समझ रहे हैं बहुत बड़ा काबिल आदमी है, बहुत काबिल है ये, ऐसा नहीं होता। अब आइए, अब शुक्रिया, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। मिलकर एक बार और बुलंद आवाज से एक सलवात इलाह शर्मा दीजिए। तो आइए, सारा आलम सिर्फ आलम तशय्यो नहीं, आलम इस्लाम भी रुजू करता था, जिस मसले में फंस जाते थे शेख तूसी, शेख तूसी हुआ क्या, वो जो हमेशा होता है, दलाइल खत्म गोली शुरू, गुलेल आ गई, आहिस्ता आहिस्ता छेड़खानियां शुरू हुई, हसास मसाइल को छेड़ा जाता था जान के, जैसे आज छेड़ा जाता है कि कुछ तो बोलेंगे, जब बोलेंगे तो FIR तैयार है ना। शेख तूसी ने बहुत संभालना चाहा, बहुत संभालना चाहा, लेकिन झगड़ा आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि इतना बड़ा, इसके सियासी पसमंजर भी हैं, ये समझिएगा सिर्फ मजहबी नहीं है, बल्कि सियासी, उनकी सिविल वार चलती थी ना आपस में, तख्त के लिए जो खाना जंगियाँ थी उसमें भी ये फ़िरक़े वारियत को इस्तेमाल किया जाता था, जैसे आज भी होता है। बड़े लोगों की ख्वाहिश है कि किसी तरह, खुदा ना करे, खुदा ना करे, माज़ अल्लाह, कराची में और पाकिस्तान में किसी तरह फिरके वाराना फसाद हो जाए, ताकि इसकी आग पर वो अपनी रोटियां सेक सके। होशियार रहना, ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ ऐसे खबीस रहनुमाओं को, लीडर्स को, कि जिनकी पूरी ख्वाहिश है कि किसी तरह कोई फसाद हो जाए कराची में, पाकिस्तान में, शिया सुन्नी हो जाए, कुछ हो जाए, फिरकान हो जाए, ताकि उनकी लीडरी फिर से दोबारा से उनकी दुकानें चमकना शुरू हो जाए। लेकिन इंशाअल्लाह व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकरीन, ये अपनी चालें चलता है, अल्लाह अपनी मंसूबा बंदी करता है ना, ये अपनी चालें से अल्लाह। इसलिए हम जैसे लोग तो आज तक मायूस हुए नहीं, कभी भी नहीं, हमें मालूम है ना, अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहो, अपना वजीफा अदा करते, वो है ना सबसे बड़ी ताकत, वो देख रहा है ना, हमें जितनी फिक्र है उसका तो दीन है, उसे कितनी फिक्र होगी, ये मजलूम मखलूक उसकी मखलूक है, उसे फिक्र नहीं अपनी मखलूक की, लिहाजा इसलिए बार बार कहता हूँ कोई परेशानी की बात नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हैं कुछ लोग, मैंने किया ना, तो हर जमाने में ऐसा था, तो उस जमाने में ऐसा था कि वो अपने हामियों को इस्तेमाल करे, वो अपने हामियों को इस्तेमाल करे, झगड़ा कराओ, हुकूमत कमजोर होगी, हम जाके बैठ जाएंगे, हमें हुकूमत से कुछ ही नहीं लेना देना, हम तो सिर्फ बता रहे हैं आपको, एक बात बताइए ना, समझिए कि वो हुकूमत से मुझे कोई लेना देना, मैं जानता हूँ सबको 73 साल से देखते देखते कहीं मायूस नहीं हुआ, मगर इन हुक्मरानों से कोई उम्मीद रखना छोड़ दिया। हर बार जब होती थी बात, यानी निज़ाम बदलता, निज़ाम नहीं अफराद बदलते थे, तो ये ख्याल होता था कि अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा, अब तो पूरा यकीन हो गया कि अब जब बदलेंगे तो और बदतर होगा, और बदतर होगा, और बदतर होगा। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अब तो ये हालत हो, अब तो डर लगता है कि भाई आने वाला पता नहीं और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा। पहले तो क्या शायद अच्छा हो, शायद अब तो और डर लगने लगा, खौफ ज़्यादा। खैर, ये झगड़ा इतना बड़ा, इतना बड़ा कि करख बस्ती तारीख में ज़रबुल मसल है, याद रखिएगा, करख बहुत बड़ी बस्ती थी मोमिन की, इस पूरी बस्ती को जला दिया गया। यही तो तारीख में मिसालें दिया थी कि जिन वो हैं हम उनकी औलादें, जिनको जला के नहरों में बहा दिया गया, कत्ल करके नहरों में बहा दिया गया। ये दजला सुर्ख हो गया था खून से हमारे, ये दरियाए दजला सुर्ख हो गया, पूरी बस्ती, किसी की हिम्मत नहीं थी कि शेख तूसी पर हमला करता। शेख तूसी का घर وہ لاکھوں کتابوں سمیت کتاب خانہ، اور وہ مسند جو شیخ صدوق کو ملی تھی، وہ مسند جو شیخ مفید کے پاس تھی، وہ مسند جو سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ کے پاس تھی، وہ مسند بھی جلا دی گئی۔ اب بتائیے، اس زمانے میں نہ ٹیپ، نہ موبائل، نہ اور کوئی ریکارڈنگ کا سلسلہ، نہ چھاپی ہوئی کتابیں کہ چلو بھائی یہاں جل گئی دوسری خرید لیں گے، قلمی نسخے، اور ان کو بے سر و سامانی کے عالم میں بالکل خالی ہاتھ۔ جبکہ جب یہ کرخ میں رہتے تھے تو آدھا بغداد، مشہور تھا محاورہ، ممکن ہے مبالغہ ہو، مبالغہ ہوگا، آدھا بغداد ان کے ٹکڑوں پر پلتا تھا۔ شیخ طوسی اتنا ہاتھ کھلا ہوا تھا، اور اتنے سخی تھے، اتنا لوگ لا کے ان کو واجبات ادا کیا کرتے تھے کہ ظاہر ہے وہ اپنے بات تھوڑی نا بانٹتا تھا، بانٹا جاتا تھا۔ جب نکلے ہیں تو خربوزے کے چھلکے دھو کے کھا کے پیٹ بھرا ہے شیخ طوسی، مایوس تھوڑی جائیں کہاں، کیونکہ جہاں جائیں گے یہی مسئلہ، جہاں جائیں گے یہی مسئلہ۔ تو اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ نجف کیسے آباد ہوا۔ اس لیے ایسے تھوڑی معصومین اپنا دست شفقت رکھتے ہیں ان عظیم علماء کے سر پہ، یہ چند ہیں، یہ چند۔ اب دیکھیے اتنا بڑا نقصان ہوا نا، اگر اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا تو اتنا بڑا فائدہ نہ ہوتا تشیع کو جو بعد میں ہوا۔ اس وقت نجف نجف نہیں تھا، قبر مطہر تھی، دریافت ہو چکی تھی، معلوم ہو گیا تھا کہ بھائی مولا کی قبر، چھوٹی سی کچھ گھرانے، دو چار گھرانے آباد ہیں، کوئی آتے نہیں تھا، کیونکہ نہ زراعت تھی، خشک زمین، پتھریلی زمین، ٹیلا تھا، نیچے وہ ذرا سا وہ بھی نمکین پانی کا جو دریائے نجف جو بہ رہا ہے، وہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، کھودو بھی تو نمکین پانی نکلتا تھا۔ ہاں کوفہ دور آباد تھا، تو کوفے بھی نہیں رہ سکتے تھے، کوفے رہے تو یہی مشکل۔ تو شیخ طوسی قبر مطہر مولا عارفان مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس آ گئے۔ توجہ ہے، پریشان تو نہیں ہے، پر وہ کبھی کبھی مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ آپ پریشان تو نہیں ہو گئے کہ میرے خشک بیان سے۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے۔ اب دیکھیے میں تاریخ ہی تو بتا رہا ہوں، آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ کیسے نجف آباد ہوا اور کیا کیا ہوا ایک ہستی کے سبب سے۔ شیخ طوسی وہاں ہے، اور روزے سے تھوڑا فاصلے پر، اب تو خیر روزہ بہت بڑا ہو گیا نا، اس وقت تو روزہ محدود تھا، روزے سے تھوڑا فاصلے پر جگی اپنی ڈال دی، کھانے پینے کو نہیں تھا، پھلوں کے چھلکے کھائی نہیں، خریدیں کہاں سے، پھلوں کے چھلکے دھو کے کھا کے پیٹ بھرتے تھے۔ اسی جگہ پہ چھوٹی سی مسجد بنا لی، آج تک ہے وہ مسجد طوسی۔ حرم جو گئے ہیں، جو نہیں گئے پروردگار سب کو لے جائے۔ نجف آپ نے دیکھا مختلف سمتوں میں مختلف دروازے، ایک باب طوسی ہے نا، باب طوسی، اس باب طوسی اسی وجہ سے، کیونکہ سامنے مسجد طوسی، مکتب طوسی، قبر طوسی۔ اسی احاطے میں آپ کی بنائی ہوئی مسجد ہے، آپ کا مدرسہ ہے، آپ کی قبر مبارک ہے۔ اتنا عظیم انسان ہے، اور باب دعا بھی کہلاتا ہے، عجیب بات ہے، باب طوسی کو باب دعا کی، اور ایک دعا کی قبولیت کی جگہ میں سے ایک قرار دی گئی ہے مسجد طوسی۔ آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا شرف ہے اس شخص کا کہ اس کی قبر کو، اس کے مرقد کو، اس کی مسجد کو، جہاں اس کی قبر ہے اس کی مسجد کو دعا کی قبولیت کی جگہ بتایا گیا۔ لیکن ایسے تو نہیں بنی، وہاں انہیں نے چھوٹی سی مسجد بنائی، بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ یہ تھا حوضۂ علمیہ نجف کا آغاز۔ جانتے ہیں آپ شیخ طوسی کیوں شیخ طوسی ہے؟ یہ آج لاکھوں، آج تک شاید لاکھوں سے زیادہ تعداد ہو گئے، لاکھوں علماء جو بن کے نکلے نا اور نکل رہے ہیں، اور آج تک نجف قلعہ ہے، محکم قلعہ، کوئی اسے تسخیر نہیں کر سکا۔ اس قلعے کی بنیاد رکھنے والا کون، بنانے والا کون؟ یہ مولا نے شرف دیا اپنے اس غلام کو، شیخ طوسی کو، یہاں پہ آ کے انہوں نے مدرسہ بنایا، یہاں پڑھانا شروع کیا، یہاں درس پڑھانا شروع کیا، اور برکت دیکھیے آپ، برکت دیکھیے کہ اپنی زندگی میں 300 مجتہد تیار کر دیے، اپنی زندگی میں 300 مجتہدین تیار کیے، پھیلا دیے۔ بس اس کے بعد نجف، ساری دنیا سے سمٹ سمٹ کے لوگ نجف آتے تھے، آج تک آتے ہیں۔ تو پہلا مکتب آج تک قائم ہے، مکتب طوسی۔ یہ عالم تشیع پہ احسان ہے شیخ طوسی کا، مراجع کے خلاف زبانیں کھولنے والوں اللہ تم کو ہدایت دے. یہ اس ایک عالم کا احسان کہ اتنا بڑا کام کر کے کہ قیامت تک کتنی ہی نظریاتی حملے ہوں، کتنی ہی نظریاتی آندیاں آئیں، نجف کا حوضہ، حوض علم نجف سب کے لیے ایک محکم قلعے کا کام دے گا. کوئی اسے تسخیر نہیں کر سکا اور نہ آج تک تسخیر کر سکا ہے، نہ آئندہ کبھی تسخیر کر سکے گا. یہ ہے شیخ طوسی جس نے چھوٹی بھوکے رہ کے چھلکے کھا کے وہاں پہ اس حوض علمیہ کی بنیاد ڈالی، اور وہ حوض علمیہ آج پوری دنیا کو راستہ دکھا رہا ہے. باقر الصدر جیسے لوگ، وہ مجاہد علماء، او بغیر اب تو نام لوں گا تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات پہنچ جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے شیخ، یہ ہمارے اب لوگ رجوع کر رہے ہیں نا، اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں. کہ کوئی بھی مسئلہ ہو علماء بھی رجوع کرتے تھے کہاں؟ شیخ طوسی کی طرف. اب شیخ طوسی کے شاگردوں کا سلسلہ آگے تک جائے گا. ابھی شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث کا بتانا ہے آپ کو، دو تین مجلسیں بچی ہیں. لیکن یہ اس سے آپ کہتے ہیں نا کہ دیگ میں سے سارے چاول تھوڑے نکالے جاتے ہیں، ساری چیز تھوڑی نکال جاتی، ایک دو چاول نکال کے دیکھ لیا جاتا ہے کہ کیا ہے. اب وہ میں نے چاول کہہ دیا، آپ جو بھی دیگ پکا رہے ہیں اس کو دیکھ لیجیے گا، گوشت کی ہو، دال کی ہو، جو بھی ہو، سمجھے. تو بس میں اس لیے چند ذکر کر رہا ہوں، ورنہ فہرست سینکڑوں ہزاروں علماء کے ناموں کے ساتھ ان کے ساتھ، لیکن چند ایک بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو ایسے نہیں زبان کھولا کرو. پوری پوری زندگی آپ کے لیے خرچ کی ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کو وہ خزانہ دے جاؤ جس کا پورا کتاب خانہ جل چکا ہو، ایک بھی کتاب نہ ہو، اس کے ذہن کا، دماغ کا کیا عالم ہوگا کہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں اس نے وہ اتنا پڑھ چکا تھا، اس کا اتنا اس کے دماغ میں تھا کہ اس نے پھر 300 مجتہد تیار کیے، ان 300 مجتہدی نے پھر لاکھوں کتابیں دے دی تشیع کو. سمجھ میں؟ اب تو خیر ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے نا، لیکن اس زمانے میں سب سے پہلے حملہ ہوتا تھا مومنین کے کتاب خانوں پہ، پہلے کتاب خانے جلاتے تھے کتابوں سے دشمن. اور ابھی ماضی قریب کی بات آپ کو بتا دوں کہ علامہ نقن صاحب علی اللہ مقاموں کو بھی لکھنؤ میں ایک بار جب فساد ہوا تھا تو سب سے پہلے کتاب خانہ جلایا گیا تھا. اور جو میری ناقص معلومات ہیں، 40,000 سے زیادہ کتابیں سید العلماء کے کتاب خانے کی جلا دی گئی تھیں، جس کے بعد وہ منتقل ہو گئے تھے، علی گڑھ شفٹ ہو گئے تھے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تو پہلا حملہ کہاں کرتے ہیں؟ پہلا حملہ کہاں ہوتا ہے؟ کتاب خانے، کتاب خانے، کتاب خانے. اب آئیے، یہ تو میں نے شیخ طوسی کا بتایا نا جس کا پوری دنیا پہ احسان، پوری دنیا ہے تشیع پہ احسان، آج تک وہ احسان کا سلسلہ جاری. اب مجھے بتائیے عام مومن مسلمان کے لیے کہ ایک اینٹ لگا کے چلا جائے کسی مسجد میں تو اس کا اجر و ثواب ہمیشہ ہے، ہے نا؟ ایک نیکی کرے ثواب ہوتا رہے گا. اب مجھے بتائیے کہ ان علماء کا ثواب کیا ہے؟ ایسے تو نہیں معصوم کسی کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے، کسی کو بھائی کہہ رہا ہے. کل میں نے بتایا نا شیخ مفید کو کیا کہا امام زمان نے، اخی معتمدی فقیہی، میرا بھائی، میرا قابل اعتماد، میرا فقیہ، یعنی میرے مکتب کا فقیہ، میرے راستے کا فقیہ. میرے فقیہ کا یہ مطلب نہ سمجھ لیجیے کوئی لے لو لو بھائی امام کا فقیہ بنا دیا. ہمارے یہاں غلط سمجھتے ہیں جلدی، صحیح بات سمجھتے ہیں دیر سے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اب آئیے یار، جزاک اللہ بھائی بہت اچھا، دو چار کو جھپکی آ رہی ہوگی، وہ جھپکی دور ہو گئی. صلوات بھیجیے بلند آواز سے محمد علی محمد پر. اب آئیے ایک ہستی کا تعارف، ایک صدی پہلے گزری، ایک صدی پہلے آپ کی صدی، قدوۃ العلماء. اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے گا کہ یہاں والوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہاں والوں نے کیا کیا، یہاں والے تو کچھ بھی نہیں کرتے. اب بتائیں کیا کیا آپ کو؟ علی گڑھ میں ایک علمی تحریک شروع ہوئی حضرت سر سید احمد خان، اور سر سید احمد خان رضوی سادات تھے، یاد رکھیے گا. خان سے یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ سید نہیں تھے، یہ خان، میر، میرزا، یہ سب القابات ہوتے تھے جو اس زمانے میں دیے جاتے تھے. جیسے خلیفہ، خلیفہ سادات. اب خلیفہ سادات کہتے ہیں، خلیفہ سادات، خلیفہ سادات نقوی بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، کیونکہ خلیفہ لقب ہوتا تھا ایک، جیسے پٹیالہ کے ہمارے بہت مہربان، بہت اچھے ہمارے تعلقات بھی ملنے ہیں، ہمارا ان سے ملنا جلنا بھی ہے، سب کیا جاتے بھی وہاں، تو ہم بھی حیران ہوتے تھے وہ خلیفہ کہاں سے ہوئے، سید ہیں آپ تو نقوی سادات ہیں. معلوم کہ نہیں، خلیفہ ایک لقب ہوتا تھا جو دیا جاتا تھا، وہ آج تک جہاں بھی استعمال ہو رہا ہے. خیر جناب، تو سمجھ میں آ گئی. جیسے چودھری سادات، ارے بھائی چودھری کہاں، سید کہاں، لیکن نہیں، اپنے گاؤں کے یا اپنے علاقے کے چودھری ہوتے تھے، بھائی مانا کہ جناب وہ پنچایتوں کے فیصلے کرتے تھے، ہیں سید. लेकिन चौधरी उनके नाम के साथ लगा हुआ होता था, इसलिए बता रहे हैं कि आजकल के बच्चों को ये सब चीज़ें मालूम नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं है। तो अब जनाब एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो इस सर सईद अहमद खान खान लकब और ये सब चला आ रहा था, और सर सैयद अहमद असल में क्या थे, रिजवी सादात में, सर सैयद अहमद रिजवी। तो अलीगढ़ की इल्मी तहरीक शुरू हुई और फतवे लगना शुरू हुए सर सैयद अहमद पे, कुफ्र के फतवे लगे ना। इसी हिंदुस्तान में सारे काफिर है काफिर है काफिर है, इंग्लिश पढ़ाता है इंग्लिश पढ़ाता है, बाद में खुद पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, और ऐसा पढ़ा रहे हैं कि हमें तो कह रहे हैं नाजायज है, बच्चों को भेज रहे हैं अमरीका। अब भी कुछ लोगों के वहीं हैं यूरोप में है अमरीका में, वो जिहाद नहीं करते, दूसरों के बच्चों को जिहाद करा रहे होते हैं। मालूम है ना आपको, बड़े बड़े नाम है माशाल्लाह, बहुत बड़े बड़े नाम है। तो सर सैयद अहमद के पीछे पड़ गए, लेकिन सर सैयद अहमद जानते थे हालात के मुताबिक, इज्तिहाद था उसका, जानते थे कि आगे चल के बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर जदीद तालीम मुसलमानों ने हासिल नहीं की। आप जुज़वी इख्तिलाफ़ कर सकते, मैंने मुकम्मल तहरीक को पढ़ा है, मुझे कई जगह इख्तिलाफ़ है, कोई बात नहीं मेरा हक है, लेकिन बतौर कुल्ली जो सोच है, सोच से इख्तिलाफ नहीं करें, सोच उसकी अपनी जगह सही है, नीयत अपनी जगह ठीक है। वो क्या है कि भैया अगर जदीद तालीम हासिल नहीं करेंगे पीछे रह जाएंगे मुआशरे में, आगे आने वाला दौर ऐसा है ना, अभी आप सरकारी स्कूल में बेचारा वो पढ़ाता है जिसके पास बिल्कुल कोई वसीला ना हो, वरना हर एक की क्या ख्वाहिश होगी, मौलवी की भी ये ख्वाहिश होगी भाई दूसरे स्कूल में पढ़ाओ वरना करेगा क्या बच्चा, समझ में आ रही है हमारी बात। हालात तो सर सैयद अहमद खान ने हालात को समझा, आगे चले। अब आइए सैयद कल्बे सादिक इब्ने कल्बे हुसैन। अब आपके जहन आगे तो डॉक्टर कल्बे सादिक नहीं, कल्बे सादिक अव्वल की बात कर रहा हूं, ये डॉक्टर कल्बे सादिक नहीं, ये तो उस कल्बे सादिक की आंखों का नूर है, उसी का पोता है ये कल्बे सादिक, डॉक्टर कल्बे सादिक जिनको एक एक बच्चा जानता है, तालीम के मैदान का सुरखैल। और इख्तलाफ कर सकते हैं आप एक दो, मेरे अजीज हैं पर भी एक दो चीज़ों में मुझे इख्तलाफ करना मेरा हक है, लेकिन असल बात जो है उससे किसी को इख्तलाफ नहीं। बताते हैं क्या हुआ, उनका जिक्र नहीं करे, डॉक्टर कल्बे सादिक का जिक्र भी नहीं करे, लेकिन कोई आपके जहन फौरन वहां गए जब मैंने कहा कल्बे सादिक, इसलिए मैंने बताया कि नहीं ये वो नहीं बल्कि इनके दादा, इनके दादा क़िदवतुल उलमा आयतुल्लाह सैयद कल्बे सादिक, लेकिन मशहूर थे वो आका हसन के लकब से। किस लकब से मशहूर थे? आका हसन, आका हसन कहा जाता था, क़िदवतुल उलमा उनको कहा जाता था, और ख़ानदान वही गुफराम आप जिसका मैं जिक्र करा चुका, वो अलग सिलसिला, उसमें जाएंगे तो लंबा चौड़ी बात, जो काम की बात बतानी है बस। वहाँ सर सैयद अहमद खान ने शुरू की तहरीक, यहाँ आलम तशय्यो में क़िदवतुल उलमा खड़े हुए, समझ गए कि तशय्यो पीछे रह जाएगा, मोमिनीन पीछे रह जाएंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। आलिम है, मुज्तहिद है, आयतुल्ला है, मर्जे तकलीद है उस जमाने का, जमा किया कुछ लोगों को मोमिनीन को, इंग्लिश स्कूल बनाओ कॉलेज बनाओ, आज तक वो मौजूद है, यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है अब माशाल्लाह। ये वो लोग थे जो 100-100 साल पहले काम करके गए, बनाओ, अब इधर जनाब बनाने का ऐलान किया, उधर जनाब फतवे आने शुरू, ये क्या हो गया, ये मौलवी साहब को क्या हो गया, ये तो गलत काम है, ये तो नाजायज काम है, खड़े हो गए ना सारे, अपने भी खड़े हो गए, देखो क्या जो दुनिया कह रही है कहने दो, कॉलेज बनाओ, वो कॉलेज बना, और बाद में जो मुखालिफत कर रहे थे अपने बच्चों को दाखिला दिलवाने के लिए लाइन में लगे हुए थे कि दाखिला दिलवाओ, उसकी नजर थी ना, वो जानते थे, कहते किसी की परवाह ना करो कॉलेज बनाओ, आने वाला जमाना जो जमाना आ रहा है, वरना उसमें तुम्हारी कौम हमारी कौम बिल्कुल पीछे रह जाएगी, पीछे रह जाएगी। तो ये आलिम था और कोई नहीं था, आज तक वो कॉलेज वहां बहुत बड़ा कॉलेज, बल्कि लखनऊ का सबसे बड़ा कॉलेज मौजूद है, और वहां से बड़े बड़े लोग जैसे अलीगढ़ से निकले ऐसे इस कॉलेज से, लखनऊ के कॉलेज बड़े बड़े नाम, वो नाम अलग हैं, जाकर लेना शुरू करूं तो वो सब निकले, और इसके प्रिंसिपल भी बड़े बड़े रहे, बड़ी बड़ी शख्सियतें प्रिंसिपल रहे, बीच में इस पर जवाल भी आया जब ज़ाहिर तकसीम वगैरह हुई, लेकिन उसके बावजूद अब जाके फिर माशाल्लाह 2-3 कैंपस यूनिवर्सिटी बनने गया, मेरा ख्याल अब तक बन भी गया होगा, वहां तक पहुंचाया पहला काम। दूसरा काम यतीम खाने बनवाए, यतीमों बेवाओं की सरपरस्ती के लिए आज तक वो सिलसिला जारी है, उनके बनाए हुआ सिलसिला, उसके लिए औकाफ रखवाए ताकि हुकूमतें आती रहे जाती रहे ये चलता रहे, जैसे कॉलेज का औकाफ रखवाया, जैसे कॉलेज में मिसाल के तौर पे एक कोटा मखसूस करवाया कि इतने परसेंट ये दाखिला हमें मिलेगा, हालांकि इतने परसेंट आबादी भी नहीं बनती थी, مگر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ آج تک کوئی بچہ بغیر داخلے کے نہیں رہ سکتا، اسے معلوم ہے کہ مجھے یہاں تو داخلہ مل ہی جائے گا. یہ ساری چیزیں قانونی طور پہ کر کے گئے بنوائے. پھر اس کے بعد آل انڈیا کانفرنس منائی. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ سیاست میں پیچھے رہ جائیں، زمانہ آگے نکل جائے. یہ اس آل انڈیا کانفرنس کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے رہنما رہبر پیدا ہوئے، ایسے ایسے رہنما پیدا ہوئے جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں سب سے آگے بڑھ کر حصہ لیا. یہ کسی کا اور کا کام نہیں تھا، یہ ایک مولوی کا کام تھا، یہ مرجع تقلید کا کام تھا، یہ ایک آیت اللہ کا کام تھا، یہ ایک مجتہد کا کام تھا جو دیکھ رہا تھا 100 سال آگے دیکھ رہا تھا کہ کون سا زمانہ آنے والا ہے. آپ سمجھتے ہو ایسے ہی مولوی ہوتے ہیں؟ آپ نے سمجھا کہ وہ مولوی کو کیا پتا؟ وہ والے مولوی جن کا میں پہلی مجلس میں آپ کو اشارہ کر چکا، آپ نے سمجھا سر؟ نہیں، ان کی نظریں تھیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ آگے کون سا زمانہ. اور آگے چل کر اسی کا پوتا ہے یہ ڈاکٹر کلبے صادق. اس کلبے صادق کے پوتے کا نام ہے، یہ خون کا اثر بھی ہوتا ہے، سمجھ بھائی بات؟ یہ خون کا، ہاں، ایک ظاہر سرحدوں کے اختلاف کی وجہ سے ہمارا پاکستان ہے، ہمارے لیے جو کچھ ہے وہ ہمارا ملک ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے، ان کے لیے ان کا ملک ہوگا. تو اختلاف ہے دو چار جگہوں پہ، لیکن اختلاف کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کسی کی اچھی باتوں کو، اس کے اچھے کارناموں کو سرے سے رد کر کے اٹھا کے پھینک دیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اس وقت تو یہ برے صغیر مشترکہ ہندوستان تھا نا، تو یہ مراجع کا اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر دور میں انہوں نے نظر رکھی سرپرستی کی، سارے علوم کی سرپرستی کی. جیسے آج ہمارا مرجع تقلید، جتنے بھی مرجع، ایک نہیں، رہبر معظم ہوں یا آیت اللہ العظمیٰ، آغائے سیستانی ہوں، سب کا ایک ہی. اور انہوں نے تو حکم دیا، آغائے سیستانی کے پاس جو کیا حکم دیا کہ جاؤ کالج بناؤ، جدید تعلیم دو، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ. ضرورت ہے مومنین کو اس بات کی، مسلمانوں کو ضرورت ہے. کوئی میری طرف سے پوری اجازت ہے جاؤ بناؤ، یہ سب نہیں بتاتا کوئی کہ مراجع کس طرح سے حکم دے رہے ہیں جدید تعلیم کی. یہ نہیں بتاتے کہ قم میں، مشہد میں جتنی بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہ مراجع کے حکم سے بنی ہیں، مراجع نے بنوائے. شیخ مفید یونیورسٹی ہو، دانشگاہ امام صادق ہو، دانشگاہ یعنی یونیورسٹی، دانشگاہ شیخ صدوق ہو، جتنے بڑے بڑے ہاسپٹلز، ایک ایک ہزار بیڈ کے ہاسپٹل، ایک ایک ہزار بیڈ کے کس نے بنائے؟ بیمارستان گل پائے گا نہیں، آیت اللہ گل پائے گا نہیں بنوا رہے ہیں، وہ نیکوکار ایک اور مرجع بنوا رہے ہیں، آگے مرشی بنوا رہے ہیں. مراجع کے حکم سے یہ سب کام ہو رہا ہے. آپ نے سمجھا کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے اور بس خمس آ رہا ہے، خمس لے رہے ہیں، خمس کھا رہے ہیں. ان کے رہنے سہن کا انداز نہیں دیکھا تم نے؟ دیکھا نہیں وہ کس طرح سے رہتے ہیں، کن پتری پتری گلیوں میں رہتے ہیں، جہاں گاڑی تو جا ہی نہیں سکتی. پوپ بھی آئے تو بیچاروں کو پیدل ہی جانا پڑا. اگر پوپ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے نظر آئے، بینچ پہ تو کیوں؟ مہمان کے احترام میں. وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا نا زمین پہ، آپ نے دیکھا ہے نا ان کے گھٹنوں میں تکلیف تھی، جب پوپ آئے تو ان کے گھٹنوں میں تکلیف تھی، نہیں بیٹھ سکتے. ان کے لیے بینچ رکھے، اس لیے بینچ پہ، ورنہ دنیا کا کوئی بھی سربراہ آتا ہے وہیں زمین پہ بیٹھے گا، جہاں مرجے بیٹھے گا وہیں پہ بیٹھے گا. یہ ہمارے مرجے، یہ ہمارے مراجے جن کے لیے زبانیں کھولتے ہیں بیٹھ کے دکانوں پہ، بازاروں میں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ انہوں نے سوائے عزت کے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا اور تم ذلت کا باعث بنتے ہو. وہ ساری دنیا میں مکتب کی عزت، تشیع کی عزت، ان کی وجہ سے ہم سر اٹھا کے چلتے، ہم کہتے ہیں ہمارے ہیں. اور یہ ایسے پیدا ہو گئے اب پلانٹڈ لوگ. پوری پوری زندگی صرف آپ کے لیے سوچ رہے ہیں، آپ کے لیے. اب بھی آپ کو نہیں معلوم، پھر اشارہ کر رہا ہوں، جہاں مجلس شروع کی تھی وہیں پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو نہیں معلوم، جلد بازی نہ کرو، جلد بازی نہ کرو. کوئی بھی حکم لگانے سے پہلے کہیں کچھ واقعات ہو تو صبر کر لو، دیکھو کیا ہوا. نہیں معلوم کیا آپ سے زیادہ ان کو فکر تھی اور ہے. آپ تو خالی خبریں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ مہینوں سے اس پہ کام کر رہے تھے. ممکن ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو ذمہ داریاں سونپی ہوں، جاؤ یہ وقت آنے والا ہے، وہاں جاؤ پہلے سے معاملات کو طے کرو، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ نقصان اٹھانا پڑے مومنین کو بڑا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. वो हर जगह समझ रहे हैं और ये यहाँ पे शुरू हो जाएंगे बगैर सोचे समझे सारे। जबान मिल गई है 2 इंच की, इसी तरह हिलाने को, सोचो समझो ठहरो देखो भी क्या होता है क्या निकलता है। बड़े हैं ना हमारे, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, जैसा वो कहेंगे हम करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। लिहाजा फौरी फतवे नहीं लगाते, फौरी हुक्म नहीं लगाते, जल्दबाजी नहीं करते, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद रखो सब अच्छा होगा। यकीन रखो ना, यकीन रखो इस बात पे, हमें तो यकीन है। 40 साल हो गए इन मसाइल को देखते हुए, इन्हीं में पलकर जवान हुए, बुढ़ापे की तरफ जा रहे, हमें कभी मायूसी नहीं हुई, क्योंकि एक यकीन है, एक यकीन है कि हमारे सरों पर इमामों के नायबीन बैठे हैं। जब नायबीन की यह ताकत है कि उनसे पूरी साम्राज्य ताकतें कांप रही हैं, डर रही हैं, तो जिसके वो नायब हैं, जिसके वो गुलाम हैं, जब वो आएगा तो क्या होगा। है ना ऐसा। बस मैंने आपकी ज़हमतें आज के लिए तमाम की, फिर माजरत चाहता हूँ आपसे कि वाकई बहुत खुश बयानी बाज़ औक़ात हो जाती, वही आज भी हुई, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आपको तरतीब से लेके चल रहा हूँ ना, फिर मेरा एक दो जिम्मेदारियाँ होंगी कि वहाँ से तरतीब बताऊँ और फिर आपकी ज़मीन के जो हीरोज़ हैं उनका भी जिक्र करूँ, ताकि आपको ये ना रहे कि यहाँ तो कोई था ही नहीं, यहाँ तो कोई गुजरे ही नहीं। बता रहा हूँ ना 2 दिन से आपको कि कैसे कैसे नाबिका गुजरे यहाँ, जिन्होंने देखा परखा समझा कि आगे हालात क्या आने वाले हैं, उन हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार कराया आपको और हमको। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस हर जमाने के तकाजे उसके तहत चलना पड़ता है ना। चौथे इमाम 35 साल खून के आंसू रोते रहे। बैठ जाओ बेटा वहां बैठ जाओ। 35 साल खून के आंसू रोता रहा मेरा इमाम। बेटा बैठ जाओ वहां, कह रहा हूं ना लेके बैठ जाओ। 35 साल खून के आंसू रोता रहा। क्यों मदरसा क्यों नहीं बनाया, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई? नहीं नहीं बन सकती ना। अरे वो तो वो जमाना है कि कोई मसला भी पूछने आता है तो उसी को गायब कर दिया जाता है, मिसिंग पर्सन, लापता। ये आज का केस नहीं है, ये हमेशा का है। इमाम तो कुछ नहीं कर सकते थे, हुक्म था कि इमाम को मत छेड़ना। जो मिलने जाते थे, जब बाहर निकलते थे तो गायब, या उनकी लाश मिलती थी, या बेचारे 14 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद आते थे। एक ही कहानी, सड़कें बदली हैं, बिल्डिंग बदली है, नाम बदले हैं, किरदार थोड़ी बदले, किरदार वही के वही है, किरदार सब के सब वही। बस क्या किया इमाम ने 35 साल? करबला को बुनियाद बनाया ताकि जब मकतब कायम हो, जब मदरसा कायम हो, तो उसकी बुनियादें करबला पर हो। 5वां इमाम जब मदरसा बनाए तो करबला बुनियाद, करबला को रासिख कर दो लोगों के सीनों में, बता बता के, बता बता के, बता बता, रासिख रासिख कर दो। अच्छा ये बताइए, इमाम एक मसला बयान कर रहे हैं, 20 आदमियों ने सुना, तकिया का जमाना, 20 आदमी चले गए। इंसाफ से बताओ, जब वो सीना बसीना नकल करेंगे, जुमले बदलेंगे कि नहीं, अल्फाज बदलेंगे कि नहीं? वो कहता रिवायत ये सही है कि ये सही है, हदीस किताब में ये लफ्ज यहां आया, वहां तो वो जो उस वो नकल है उसमें नहीं। खुदा के बंदो, इंसाफ से काम लो। आज आज सैटेलाइट का दौर है, हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए, लगे नहीं लगे? कोई एक हादसा हो जाए देख लो 20 चैनल सब अलग अलग दे रहे होंगे, अब समझ भी नहीं आता आदमी को हुआ क्या भाई, असल वाकया क्या। जब आज ये हाल है कि सही बात नहीं पहुंच रही आपको, हालांकि कितना जदीद तरीन जमाना है कि नहीं है, दिखा भी रहे टीवी पे कि मारा है गाड़ी से, अदालत कह रही है बेगुनाह, साबित ही नहीं हुआ भाई, साबित नहीं हुआ। सलाम हो ऐसी शानदार अदालत है, इनको ऐसी दलील चाहिए कि जिसमें जरा सी भी गुंजाइश, तारीफ कर रहा हूं भाई, तोहीन अदालत नहीं कर रहा, ऐसे दुनिया में कहीं भी जज नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कहते इस पर भी तसल्ली नहीं हुई, जब तक पूरी तसल्ली ना हो कि उतर के हाथ से नहीं मारा, गाड़ी नहीं चढ़ा, सजा तो नहीं हो सकती। गाड़ी से कुचल दिया, पता नहीं ये CCTV में इसका चेहरा बदल दिया हो। अच्छा अच्छा ना भाई, इंसाफ से काम लेना है माशाल्लाह, जब तक जाली चीजें मौजूद। हाँ, जिसको सजा देनी हो तो देखिए कैसे, और जिसको छोड़ना हो उसके घर पे जाके छुट्टी के दिन कहते हैं जाइए, जहाज तैयार खड़ा है, निकल लीजिए, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना। तो कहा जबी तो मैं दुआएं करता हूं कि कहीं भी नहीं ऐसा इतना शानदार निजाम। मैं यही तो दुआएं करता हूं कि या अल्लाह अमेरिका ये सब चले जाए, वो सिस्टम इनको कबूल कर ले, यूरोप का सिस्टम इनको कबूल कर ले हमारे अदालती निजाम को, इसराइल कबूल कर ले। देखिए 6 महीने में कैसा इनका धड़न तख्ता होता है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये खुद ही ठिकाने लग जाएंगे सारे के सारे। भैया दुआ क्या कीजिए, ये सारे वहां चले जाए, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खैर ऐसा है ना, हर जमाने के तकाजे हैं ना। जैसा इमाम एक मसला बयान कर रहा है, एक मुसीबत बयान कर रहा है, 20 आदमी ने सुना चले गए, अब अपने मुल्क तक जाते जाते अपने शहर तक जाते जाते रास्ते में हजारों उसने काम किए, हजारों लोगों से मिला, तो अब लफ्ज बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? आयत इलाही तो नहीं है ना, अब कहीं नाम बदल गया, समझ में आ रही है? कहीं जनाबे रुकैया नाम आया, कहीं जनाबे सकीना नाम आया, लड़ने की क्या बात है? मुमकिन है जनाबे रुकैया नाम रहा हो और सकीनतुल कल्ब लकब हो, यह भी तो हो सकता है ना। अब इस पर झगड़ा कर रहे हैं सब, ये सही है कि ये सही है, और जमाना देखो, ये भी मोजिजा है इमामत का कि तुम तक सारी चीजें पहुंच गई, वरना जमाना तो देखो कैसा जमाना है। इसलिए मैंने इशारा किया कि जनाब अगर ये लफ्ज का एक दो लफ्ज का इख्तिलाफ रिवायात में नजर आ जाए तो फिर झगड़ा नहीं करते, उस जमाने को तो सोचो, ये उन उलमा ने कितनी मेहनत से जमा किया है, तुम्हारे लिए जमा करके रख दिया हर चीज को, लो अब जिंदगी गुजारो और दुनिया से मुकाबला करो, दुनिया का सामना करो। ऐसा ही हुआ, अब वाकई करबला में भी यही है। आज जिस हस्ती का जिक्र कर रहा हूं उस पर कभी 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 कहीं सुनने में आ जाती भाई कि लाशा पामाल हुआ था कि नहीं हुआ था, अरे झगड़े की बात है, मतलब इससे वाकई करबला पे कोई असर पड़ रहा है कि अगर पामाल हुआ होगा तो यह असर पड़ जाएगा, नहीं हुआ होगा तो यह असर नहीं। हमारे पास रिवायात हैं। अब मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं बात, ज़ियारत नाहिया पढ़िए जाके, आज पढ़ लीजिए ज़ियारत नाहिया में मेरे मौला ने मेरे इमाम ज़माना ने सलाम भेजा है, भेजा है ना शुहदा को करबला को। उसमें बस एक जुमला तमहीद के तौर पे अर्ज करना चाहता हूँ, फिर मसाइब की मंजिल पर आए। एक मकाम पे मेरा मौला फरमाता है, मेरा सलाम हो उन लाशों पर जो घोड़ों की टापों तले पामाल किए गए थे। काफी है ना इतना मालूम हुआ ना कि यकीनन सिर्फ हुसैन का नहीं और भी कुछ लाशें थे जो पामाल किए गए थे, जिन पर घोड़े दौड़ाए गए थे। मैं तो इसीलिए इत्मीनान से पढ़ता हूं पामाल ये लाशें कासिम की रिवायत, इसीलिए पढ़ता हूं। करबला में लड़ने वालों में जो सबसे कमसिन लड़कर शहीद हुआ है उसका नाम है कासिम हसन का लाल, लड़कर जो शहीद 13-14 साल से ज्यादा का सिन, ये वही है कितना कम सिन था इमाम मुश्तबा की शहादत के वक्त, इमाम ने इसे वसीयत नहीं की थी, इसकी माँ जनाब उम्मे फरवा को वसीयत की थी कि देखो ये इतना बड़ा हो जाएगा करबला में मेरी नियाबत करेगा, भेज देना मैदान में। और भी भाई शहीद हुए हसन मुश्तबा के और बेटे शहीद, लेकिन खास हदिया क्या है उम्मे फरवा का बेटा कासिम जो आपकी शहादत हुआ 1.5-2 साल से ज्यादा का, 2-2.5 साल का रहा होगा, इसे ज्यादा का नहीं था। शब आशूर जब हुसैन अपने रफाका को अपने अंसार को मकाम हाय शहादत दिखा रहे थे ना, तो बच्चा बार बार सामने आता था बार, और मौला बार बार अपना रुख फेर लेते थे, फिर इस तरफ से देखे मुझे, देखे मेरा भी तो मकाम बताए नहीं। जब तकरीबन सबके मकाम आए शहादत दिखा दी तो अब ये बच्चा सामने, चाचा जान क्या मेरा नाम नहीं है दफ्तर शहादत में? हसरत से देखा हुसैन ने अपने भतीजे को, फरमाते मेरे लाल शहादत को कैसा पाते? अब इतना सा बच्चा मौत का जायका बता रहा है, जायका चाचा जान शहद से भी ज्यादा शीरी, सीने से लगाकर कहा मेरे लाल सिर्फ तेरा नहीं तेरे नन्हे भाई अली असगर का भी नाम है। اتنا سننا تھا گھبرا گیا قاسم، گھبرا کے کہتے چچا جان کیا یہ اشقیا خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ حسین نے تسلی دی، نہیں میرے لال بھائی، بلکہ میں علی اصغر کو لے کر آؤں گا میدان میں، ظالم کے تیر سے تیرا بھائی شہید ہو جائے گا. اطمینان ہو گیا قاسم کو کہ خیموں میں نہیں جائیں گے. حسین نے بھی نہیں بتایا قاسم کو، کیسے بتائے؟ میرے لال صرف خیمے میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ خیموں کو لوٹ کر آگ لگا دیں گے، تیری ماں بہنوں کے پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھین لیں گے، انہیں تازیانوں سے مارا جائے گا، انہیں رسیوں سے باندھ کر کشاں کشاں بازاروں میں پھرایا جائے. کچھ نہیں بتایا قاسم. رات کے ایک پہر ماں نے قاسم کو طلب کر کے کہا تھا، میرے لال دیکھ تیرے بابا ہوتے نا تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے، مجھ دکھیاری کے پاس بیوہ کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے تیرے، صبح میری لاج رکھ لے اور میدان میں چلا جا اپنے چچا پہ قربان ہو جا. قاسم کہتے ہیں مادر گرامی چچا عباس کا شاگرد ہوں، صبح تو ہونے دیجیے. صبح ہوئی، بار بار قاسم جاتے تھے مگر اجازت نہیں ملتی تھی. ظہر کا ہنگام تھا جب روتے ہوئے مادر گرامی کی خدمت میں آئے، ماں نے سینے سے لگا کیا، میرے لال گریا کیوں کرتا ہے؟ کہ مادر گرامی اتنی بار جا چکا ہوں مگر چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے، میدان میں نہیں جانے دیتے. تسلی دی، نہیں میرے لال تجھے اجازت ملے گی، تو جائے گا میدان میں. کہتے ہیں کہ بازو پہ لگا ہوا تعویذ کھول کر دیا، بیٹا یہ تیرے بابا نے آج ہی کے دن کے لیے وصیت لکھی تھی، جا یہ لے جا اپنے چچا حسین کی خدمت میں، تجھے اجازت ضرور ملے گی. قاسم نے بابا کی تحریر کو دیکھا، سر پہ رکھ کے دوڑا، چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام. حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، وہ سے مضمون پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، یہی تو لکھا ہے، اے میرے بھائی حسین قاسم کو روکنا نہیں، یہ میرا خاص ہدیہ ہے، اس کو میدان میں جانے دینا. دیر تک گلے سے لگا کے روتے رہے قاسم. کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے سجایا، اپنے ہاتھ سے دوش پہ ابا ڈالی، کمر میں شمشیر کو حمائل کیا، صافہ باندھا، پٹکا باندھ کے پھر امامہ سر پہ رکھا، شہزادہ لگ رہا تھا قاسم، شہزادہ لگ رہا تھا. اور جب خیمے سے نکلا ہے نا، مبہوت ہو گئی تھی سب، مبہوت ہو گئی تھی، آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی حسن کے محلقہ کو دیکھ کے، حسن کے لخت جگر قاسم کو دیکھ کے، ایسا حسین چہرہ. تب بتائیے جس کو دیکھ کر دشمنوں کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں، ماں کے لیے وہ کیسا ہوگا؟ روتے روتے حسین نے قاسم کو سوار کرایا. معبود دیکھ رہا ہے نا اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کس طرح میدان میں بھیج رہا ہوں. اتنا کمسن تھا قاسم کہ دونوں پیر ٹکتے نہیں تھے رکابوں، کبھی ایک طرف جھک کے اپنا توازن برقرار کرتے تھے، کبھی دوسری طرف جھک کے. عباس نے بھی دیکھا، بڑی حسرت سے دیکھا، نمی ہے آنکھوں میں عباس کے. قاسم بیٹا دھیان سے لڑنا ہے. مسکرا کے کہتا ہے چچا جان بس آپ میری جنگ دیکھیے گا، میں نے پڑھا ہے عزادارو، میں نے پڑھا ہے تو آپ کو سنا رہا ہوں. حسین عباس علی اکبر تینوں ایک بلند مقام پہ کھڑے ہو گئے تھے قاسم کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. قاسم کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تینوں کھڑے تھے. قاسم نے تعارف کرایا، سنو جس نے میرے بابا کو جنگ کرتے نہیں دیکھا آؤ دیکھو، میرے بابا پہ جنگ سے جی چھڑانے کا الزام لگانے والوں آؤ میرے مقابلے پہ، میری جنگ کو دیکھو اور سمجھ لو کہ میرا بابا کیسا شہ سوار تھا، میرا بابا کیسا شہ سوار تھا. قاسم کے تیور دیکھے، پسر سعد نے اپنے لشکر کے سب سے مشہور پہلوان ارزق کو حکم دیا، جا اس ہاشمی جوان کا سر کاٹ کے لا. معاذ اللہ بڑی حقارت سے دیکھا ارزق نے قاسم کی طرف، یہ بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجتا ہے؟ چار بیٹے اس کے آئے تھے اس کے ساتھ، ایک کو حکم دیا جا اس نوجوان کا سر قلم کر کے لیا. قاسم کے مقابلے پر آیا، حسن کے لال نے ایک ہی وار میں سر تن سے جدا کر کے پھینک دیا. ادھر اس کا سر گرا، ادھر وہ جہنم میں گیا، ادھر قاسم نے پلٹ کر دیکھا اپنے چچا عباس حسین، اپنے بھائی علی اکبر کی طرف. بچے جب کوئی کارنامہ کریں تو تعریف چاہتے ہیں نا، داد چاہتے ہیں نا اپنے بزرگوں سے. اور جو ہی پلٹ کر دیکھا حسین نے کہا مرحبا میرے لال، آفرین میرے لال. اسی طرح عباس نے کہا مرحبا قاسم، کتنا کیسا زبردست وار کیا. اور اسی طرح جناب علی اکبر داد دیتے ہیں، بھیا قاسم بہت اچھا وار کیا، مرحبا. اب اور ہمت بڑی قاسم کی، مسکرا رہا ہے قاسم. اپنے بیٹے کو تڑپتے دیکھا، دوسرے بیٹے کو حکم دیا جا اپنے بھائی کا بدلہ لے کر آ. جو ہی آیا اب کی درمیان میں وار کیا، آدھا دھڑ ادھر آدھا ادھر، تیسرا چوتھا. جب چاروں کو جہنم کا راستہ دکھا چکا قاسم، تو اب ارزق شامی غصے میں دیوانہ ہو کر دوڑا قاسم کو قتل کرنے کے لیے. ادھر ارزق شامی دوڑا، ادھر حسین سجدے میں چلے گئے، معبود معبود قاسم کی لاش اٹھاؤں گا. لیکن ہاشمی جوان ہے، ہاشمی جوان، ایک کے مقابلے میں شکست نہ، معبود ہاشم کو غالب کر دے، قاسم کو غالب کر دے اس پر. ادھر عباس نے جو ہی ارزق شامی کو آتے دیکھا، چلا کر کہا بیٹا قاسم دھیان سے، بیٹا قاسم بہت بڑا پہلوان. اکبر نے، علی اکبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، قاسم تیار ہوا جنگ کے لیے. جو ہی ارزق شامی قریب آیا، جنگی حربہ استعمال کیا، ایک وار کیا، درمیان سے دو حصے کر دیا، جہنم میں پہنچایا. بس ادھر قاسم نے ارزق کو قتل کیا، ادھر پسر سعد نے چلا کر کہا پورے لشکر کو کاٹ کے پھینک دے گا، ایک ایک کر کے جاؤ گے، سب مل کر حملہ کرو. ادھر لشکر نے حملہ کیا، اچھا ادھر ارزق شامی کو جب قتل کیا نا، تو حسین پھر سجدے میں، عباس سجدے شکر میں، علی اکبر سجدے شکر میں. لیکن عزادارو جو ہی سجدے سے حسین نے سر اٹھایا، عباس نے سر اٹھایا، علی اکبر نے سر اٹھایا، قاسم نظر نہیں آیا، قاسم نظر نہیں آیا. چاروں طرف سے گھیر لیا اشقیا نے قاسم، کہاں تک لڑتا قاسم، داد شجاعت دیتا رہا، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، بڑھ بڑھ کر حملے کرتا رہا حسن کا لال. مقاتل میں لکھا ہے کہ قاسم نے 40 شامیوں کو جہنم رسید کیا، لیکن کب تک؟ بازوں کی طاقت جواب دینے لگی، بازو شل ہونے لگے قاسم کے. ادھر قاسم کی طاقت جواب دینے لگی، ادھر اشقیا حاوی آنے لگے، یہ ملعون حاوی آنے لگے. پہلے تلوار گری، سپر گری، خود گری، برچھی نکال کے لڑنا چاہا، اس سے پہلے ہی ہاتھ پہ وار ہوا، برچھی بھی گر گئی. چاروں طرف سے وار ہونے شروع ہوئے، قاسم زخموں سے چور ہو کر جب گرنے لگا، باگ ہاتھ سے چھٹی، گھوڑے کی آواز دی، یا اما ہوا درکنی، اے میرے چچا میری مدد کرو، اے چچا جان میری مدد کو آئیے، میں نے اپنی جان آپ پر قربان. کسی کی آواز پہ حسین ایسے نہیں دوڑے تھے جیسے قاسم کی آواز پہ دوڑ، میرے لال میں آ رہا ہوں، میرے قاسم میں آ رہا ہوں، حسین دوڑے، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، قاسم درمیان میں ہے، نرغے آدھا میں ہے، انصاف کرو کیسے نکالے حسین؟ حملہ کیا ہے تینوں نے تاکہ کسی طرح قاسم کو نکالا جائے۔ جب میدان صاف ہوا ادھر خبر پہنچ گئی خیمے میں، فضا نے خبر دے دی، بی بیو ام فروا کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، اس کا بیٹا قاسم آ رہا۔ ام فروا نے سجدہ شکر کیا، اطمینان سے بیٹھی کہ اب میرا مولا حسین میرے بیٹے کی لاش لے کر آئے گا۔ ادھر حسین نے ابا کو بچھا دیا زمین پہ، مولا ماں انتظار کر رہی ہے قاسم کے لاشے کا، کہاں ہے قاسم کا لاشا؟ حسین ادھر سے کچھ اٹھاتے، ادھر سے کچھ اٹھاتے، ایک گٹھڑی کی شکل دی، گٹھڑی اٹھائی، سینے سے لگا، گٹھڑی سینے سے لگا لی، مولا قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ ماں انتظار کر رہی ہے۔ در خیمہ پہ پہنچے، آواز دی، انتظام کیا گیا خیمے میں۔ اب جو حسین گٹھڑی سینے سے لگائے لگائے داخل ہوئے، ماں حیرت سے کہتی ہے، مولا اے میرے سید و سردار، میرا قاسم کہاں ہے؟ میرے قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ حسین نے کوئی جواب نہ دیا، فرش خیمہ پہ گٹھڑی ہٹھے کھولی۔ اب جو گٹھڑی کھولی، کیسا صحرا، کیسی مہندی، ارے قاسم کی لاش کے ٹکڑے تھے، قاسم